ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسوہ عالم کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حکومت اور سیاست۔ اس سلسلے میں مزید ہم استفادہ کریں گے حجت الاسلام مولانا نصیر الحسن رجائی صاحب سے۔ جی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں سیاست اور حکومت کا کیا مقام ہے، آپ اس پر کچھ ہمارے ناظرین کو اور مجھے بتائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ قرآن مجید حکومت کے حوالے سے ارشاد رب العزت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے بے شک آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، لیکن یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ کی طرف بھیجی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے آپ حکومت کریں
جی
اس انداز سے حکومت کریں جس انداز سے خدا چاہتا ہے
جی۔
تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں فقط دین کو بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک واعظ ممبر پہ چڑھ کے واعظ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے دین کو، نہیں،
بلکہ
جی دین کو بیان کرنا ایک مرحلہ ہے، دین کو اجرا کرنا، دین کا نافذ کرنا، عمل درآمد کرانا ایک اور مرحلہ ہے۔ اگر انبیاء ہی دین نافذ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اسی لیے یہی نفاذ دین کا نام ہے حکومت اسلامی۔ تو شروع سے ہی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دین اور سیاست شروع سے ایک ہمراہی ہے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے جو جدائی ناپذیر ہے
جی، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا،
الگ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے نبوت ارتقاء پہ چلی گئی ہے، جیسے جیسے تکامل پاتی رہی ہے نبوت مفہوم میں، سیاست بھی اسی طرح ارتقاء کی طرف گیا ہے، اور چلتے چلتے جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ خاتم النبیین تھے اور ان کا دین بھی خاتم الادیان تھا
جی،
یعنی نہ اس کے بعد کوئی اور دین آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی اور نئی شریعت اور کوئی نیا کوئی نبی آنا ہے
جی۔
تو اس سے پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ جو کچھ لائے وہ سب عروج کی بلندیوں کا نتیجہ تھے
جی۔
لہذا سیاست بھی، حکومت اسلامی بھی، جو ہمیں دین مبین اسلام سے پیغمبر اسلام نے تعلیم دی ہے، ویسی کسی نبی نے ہمیں آج تک تعلیم نہیں دی۔ لہذا پیغمبر کی سیرت کے کئی مراحل ہیں حکومت کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر ہم بڑے بڑے چار مرحلوں میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک عالمی اسلامی انقلاب جو مکہ کی سرزمین سے پھوٹا، یہ ایک مرحلہ ہے سیاست نبوی کا۔ دوسرا مرحلہ خود حکومت کرنا، حکومت چلانا، مدینے میں ایک سینٹر قائم کیا، ایک دارالحکومت قائم کیا، اس کی کیسی روش ہونی چاہیے، یہ بھی پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی
جی۔
اور پھر جب فتوحات کا دور ہوا ہے اور اسلام کی جغرافیائی سرحدیں بہت ہی وسیع پھیلی ہیں، تو یہ ایک تیسرا باب ہے حکومت اور سیاست میں۔ اور چوتھا باب ہم کہہ سکتے ہیں جب عالمی طور پر روشناس کرایا دنیا کو کہ اسلام کیا ہے
جی،
اسلام کو ایک عالمی جب حیثیت دی، تو یہ چار ایسے نایاب ابواب ہیں سیرت پیغمبر اسلام میں، جس میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے
جی۔ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو کریں گے، تو ناظرین ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
رسول خدا کے لیے امت کے رہبر کے عنوان سے اپنی راہ کا جاری رکھنا نہایت اہمیت رکھتا تھا۔ اسلام کے سیاسی فلسفے میں بھی رسول اسلام کی راہ اور اسلامی حاکمیت کے جاری رہنے کے لیے امامت و وصایت کے عنوان سے تاکید کی گئی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے جانشین و وصی کے بارے میں تاکید کی تھی، امت کی رہنمائی کی تھی اور سب پر یہ بات واضح کر دی تھی۔ آپ نے غدیر خم میں نہایت صراحت و تاکید کے ساتھ کہ کوئی اسے بھول نہ جائے اپنے وصی و جانشین کا تعین حکم خدا سے فرما دیا تھا اور لوگوں کو حکم خدا سے آگاہ فرما دیا تھا۔ ہر تحریک و انقلاب اور مکتب و آئین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بیگانے اور دشمن عناصر کی دراندازی ہے۔ نفاق امت اسلامی کے ساتھ ایسے لوگوں کی ہمراہی کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام سے دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ چرب زبانی، مکر و فریب اور محض تظاہر سے اسلامی حلقے میں وارد ہو جاتے ہیں اور چھپ کر وار کرتے ہیں۔ رسول اسلام کو مدینے میں ہمیشہ منافقین کے خطرے کا سامنا رہا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ افراد کا آپ کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی دل سے اسلام اور آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن ظاہری طور سے زبان پر کلمہ شہادتین جاری کر کے اور محض دکھاوے کے لیے نماز جماعت اور دیگر پروگراموں میں شامل ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں جگہ بنا لی تھی، اور رسول اسلام کے وصال کے بعد جاہلیت اور شرک کو دوبارہ مسلمانوں میں پھیلانے کی کوششوں میں لگ گئے تھے۔ یہی نہیں، طرح طرح کے فتنے پھیلانا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ دشمنان اسلام اور منافقین کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشویش میں مبتلا ہونا مسلمانوں اور فرزندان انقلاب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ اپنے درمیان نہ محرموں کو جگہ نہ دیں اور نہ بظاہر انقلابی افراد جو مکر و فریب سے بھرے نعرے لگاتے ہیں ان کے دھوکے میں آئیں، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف ان کی زبان پر ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو جاری ہے حجت الاسلام نصر الحسن رجائی صاحب کے ساتھ، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی اس پر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حکومت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا روش ہے۔ جی رجائی صاحب، آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو حکومتی لحاظ سے چار مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان مرحلوں پر گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہے؟
جی، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ قرآن نے جگہ جگہ پر یہ جو حکومت جو ہے وہ وظائف انبیاء میں سے قرار دی ہے کہ حکومت، حق کی حکومت انبیاء کو ہے، انبیاء کو حکومت کرنی چاہیے، ان کا وظیفہ اور فریضہ ہے کہ وہ حکومت انجام دیں۔ لیکن فرائض اور وظائف کی تقریباً دو قسمیں ہیں، انذار کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، لوگوں کو امر کرنا، نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے وظائف ہیں انبیاء میں سے۔ لیکن یہ ایسے فریضے ہیں کہ جس میں اگر لوگ تعاون نہ کریں، لوگ پشتیبانی نہ کریں، حمایت نہ کریں، تب بھی یہ وظائف انبیاء انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن حکومت ایسا وظیفہ اور فریضہ ہے کہ جو لوگوں کی پشت پناہی اور لوگوں کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ میرے خیال سے اس سوال کا جواب ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے فرض میں، فرائض میں حکومت کی تشکیل بھی شامل تھی، تو پھر کیوں سارے انبیاء نے ایسا نہیں کیا؟
جی، اس کی یہی وجہ ہے کہ جب تک لوگوں کے، چونکہ اس کا ڈائریکٹ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہے، اور جب تک لوگ حمایت نہ کریں، لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہو، اس وقت تک یہ حکومت ہو نہیں سکتی۔ لہذا پیغمبر اسلام نے بیعت جو ایک اساس ہے حکومت کی، حکومت اسلامی کی، اس کو متعارف کر فرمایا۔ بیعت کی اگر ہم تھوڑی سی بائیوگرافی دیکھنا چاہیں کہ بیعت کیا ہے، چونکہ بیعت حکومت اسلامی میں رکن اول ہے، ایک بنیاد ہے، بیس ہے، اگر بیعت کو ہم سمجھ لیں تو ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ حقیقتاً بیعت جو ہے وہ خرید و فروش کے لیے پہلے استعمال ہوا کرتا تھا۔ منتہا عرب ایسا کرتے تھے کہ جب خرید و فروش کر کے اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور یہ دلالت کرتا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کہ اب یہ جو خرید و فروش ہے یہ حتمی ہو چکی ہے, پکی ہو چکی ہے, اب اس کے بعد کوئی پھر نہیں سکتا. اس مفہوم سے پھر حکومت میں لے کر آئے کہ جب کوئی حاکم ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو اس کی اطاعت اور وفاداری کا یقین ہو جاتا ہے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ پر یہ ہمیں بیعت ملتی ہے. یعنی اجتماعی طور پر سب سے پہلی جو بیعت ہے, قبیلہ اوس جو پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا تھا مکہ میں, تو اس کے 6 افراد نے حضور کی بیعت کی. اس کے بعد اوس اور خزرج کے 12 نمائندے اگلے سال آئے اور انہوں نے بیعت کی حضور کی. اجتماعی طور پر عرض کر رہا ہوں, انفرادی طور پر کئی حضرات پہلے اس سے پہلے بھی آئے ہیں, بعد میں بھی آئے ہیں. اس کے 3rd سال جب آئے تو مدینہ سے 500 افراد کا قافلہ آیا ہے اور اس میں سے 72 افراد نے حضور کی بیعت کی ہے, جس میں 2 خواتین بھی تھیں. یہ 3rd اجتماعی بیعت ہے. 4th بیعت رضوان ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے لی تھی. اور 5th سب سے بڑی عمومی بیعت ہے, اور وہ بیعت جس میں ہر مرد, پیر و زن, بچہ, سب کے سب جس میں شریک تھے, وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی. لیکن ایک عجیب انداز جو بیعت کے لیے پیغمبر اسلام نے خواتین کے جب بیعت لینا چاہی تو ایک اور عجیب انداز جو ہے اپنایا, اور وہ انداز یہ تھا کہ اب خواتین تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی, لہذا حضور نے ایک پانی کا تشت منگایا, اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکال لیا اور فرمایا کہ جس نے اب میری بیعت کرنی ہے تو اس پانی میں ہاتھ ڈال کے تو وہ میری بیعت کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جب بیعت ہو گئی تو پس وہ حکومت اسلامی ہے, یہ لازمہ نہیں ہے اس کا. بلکہ حکومت اسلامی وہ حکومت ہوتی ہے جس کی بیس سیاست اسلامی پر ہو, جس کا نظام بھی نظام سیاست اسلامی کے اوپر ہو. پس حکومت اسلامی حقیقتاً نتیجہ ہے اس نظام سیاسی کا کہ جو اسلام کے پاس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں گزار.
اگر آپ اجازت دیں تو ایک تھوڑے سے وقفے کے ساتھ. تو ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری گفتگو جاری رہے گی, دلچسپ گفتگو, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
Yeah.
مدینے ہجرت کرنے کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ مسلمان نئے آئین کے تحت سعادت مند ہونے کی توانائی حاصل کر سکیں اور رسول اسلام کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ دعوت حق کے لیے نیا معاشرہ مستحکم ہے اور مطلوبہ حد تک کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اسلامی معاشرے میں تزلزل اور کمزوری رہے گی تو اسے آپ کی دعوت حق سیاسی اور اجتماعی سطح پر متاثر ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ اسلامی معاشرے میں حکومت کا حق صرف خدا کو ہے، مبرہ ہے، لہذا حکومت کی ذمہ داری خدا کی طرف سے رسول کو سونپی گئی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت کی سب سے اعلیٰ اتھارٹی ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سی آیتوں میں رسول اسلام کی اس اتھارٹی پر تاکید کی ہے اور عوام پر آپ کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اور آپ کی اطاعت کو خدا کی اطاعت اور اسلام کی بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ رسول اسلام کی حکومت کے خد و خال آپ نے سن 2 ہجری میں جو منشور جاری فرمایا تھا اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس فرمان میں اسلامی حکومت اور معاشرے کو منظم کرنے، نیز ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی وجود میں لانے کے کلی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس فرمان میں نئے اسلامی معاشرے کی صورتحال کہ جس میں لوگ امت واحدہ کی صورت میں آ چکے تھے، یکتا پرست اور ایک حاکم کے اور دین کے یکساں طور پر پیرو تھے، واضح کر دی گئی ہے۔ رسول اسلام نے مفسدین اور حقوق پر تعدی کرنے والوں کی حمایت نہ کرنے پر تاکید فرمائی ہے اور مومنین سے اس سلسلے میں تعاون کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مومنین کو ایک آواز ہو کر ظلم و ستم کرنے والوں، خدا کی معصیت کرنے والوں اور قتل نفس اور اختلاف و تفرقہ پھیلانے والوں کے خلاف قیام کرنا چاہیے، گرچہ یہ لوگ خود مومنین کی اولاد یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ کوئی مومن قاتل کو پناہ نہ دے اور نہ اس کی مدد کرے، اور اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہے اور وہ قیامت میں خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا اور اس سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بنا پر ہی مدینے میں ایک منظم حکومت تشکیل دینے سے پیغمبر اسلام کا ہدف ایسی امت وجود میں لانا تھا جس کے افراد کے مابین مستحکم رشتے قائم ہوں اور جو آزادی عمل کے حامل ہوں، تاکہ انصاف کے نفاذ اور سلامتی کے قیام میں مددگار ثابت ہوں۔ آپ نے حکومت کو عدالتی امور اور جنگ و صلح کے امور کا بھی ذمہ دار قرار دیا تھا اور اس کے لیے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ حکام و رعایا ہمیشہ تقوی کی پابندی کرتے رہیں گے۔
جی ناظرین، تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مولانا نصیر الحسن رجائی صاحب سے مزید استفادہ کریں گے۔ تو مولانا، آپ ہی فرما رہے تھے، آپ نے اس سے پہلے اسلامی حکومت کے مراحل بتائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے اس کے نتیجے میں حکومت اسلامی کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی نظام کیا ہے اور سیاست کیا چیز ہے اسلام میں، کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے آپ؟
امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیاست کے بارے میں تعریف فرمائی ہے، فرماتے ہیں سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے، ایک ایسا ماحول بنایا جائے معاشرے میں کہ اس ماحول میں اگر کوئی انسان قرب پروردگار کی طرف جانا چاہے تو بہت ہی آسان اور آسودہ خاطر ہو کر وہ جا سکے۔
جی،
یعنی ایسی سیاست، یہ ہے سیاست علوی، یہ ہے سیاست اسلامی۔ لیکن کیا اسلام کے پاس ایک ایسا نظام بھی ہے، سیاسی نظام؟ تو بالکل ہے، یقیناً ہے، چونکہ یہ دین کامل دین ہے، اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آنا۔ اگر اس کے پاس سیاسی نظام نہ ہو، اور ہمیں ایسا سیاسی نظام چاہیے جو قیامت تک کے لیے ہو،
کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
کی آخری نبوت آخری نبی ہیں اور ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے.
جی
لہذا بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اسلام کے پاس جو سیاسی نظام ہے اس کا نام خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت راشدہ آج ہم اس دور میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال تک بھی نہیں چل سکی، ایک صدی پر بھی محیط نہیں ہے. اگر اسلام کا سیاسی نظام خلافت راشدہ ہے تو خلافت راشدہ تو 100 سال بھی نہیں چل سکی، اس سے تو پھر لینن کا وہ جو نظام تھا سیاسی وہ زیادہ چل نکلا ہے.
جی
تو ہمیں تو ایسا نظام چاہیے اسلام کا جو قیامت تک کے لیے ہو اور پیغمبر اسلام کی سیرت اور سنت اس میں موجود ہو.
جی
آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ نظام ہے، اس نظام کا نام ہے نظام ولایت و امامت. ولایت اور امامت جو آج تک ہم عقیدے کے طور پہ اور نظریے کے طور پہ مانتے تھے، پیغمبر اسلام نے نظریے اور عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک نظام کے طور پر متعارف کرایا ہے،
اسے پیش کیا تھا.
جی اور پوری زندگی پیغمبر اسلام اسی نظام کو پیش کرتے رہے، اس کی تھیوری بتاتے رہے، اسی سمت میں کوشش کرتے رہے. اپنے آخری عمر میں جب غدیر خم کے مقام سے میں پہ پہنچے تو نہ فقط مفہوم بتایا بلکہ مصداق بتایا بھی صحیح، دکھایا بھی صحیح. اور دکھانے کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے اپنے موجودگی میں سبھی اصحاب سے اور سبھی مسلمانوں سے بیعت بھی لی.
جی
یہ اس سے اوپر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ ہے نظام سیاسی اسلام جسے ہم کہتے ہیں ولایت اور امامت. اسی نظریہ سیاسی، اسی نظام سیاسی اسلام کو جب انہی کتابوں میں سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا اور پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، نظام ہے. اگر نظام ہے تو نظام کو تو نفاذ چاہیے، اگر نافذ نہیں ہو سکتا جو نظام تو وہ پھر نظریہ ہے، نظام نہیں ہے.
جی
بس کیوں نہ اسے نافذ کرنے کے لیے کوشش کی جائے. لہٰذا انہوں نے یہ جو اتنا بڑا ایران میں جو اتنا بڑا انقلاب رونما ہوا ہے یہ نتیجہ ہے اس فکر کا، اس سوچ کا. یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حکومت اسلامی کے لیے انہوں نے کام کیا، نہیں، انہوں نے ولایت و امامت کے لیے کام کیا ہے.
جی
اور ولایت و امامت چلتے چلتے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکی نہیں ہے. ہمیں تو قیامت تک کے لیے نظام چاہیے.
جی یقیناً
جب قیامت تک کے لیے نظام چاہیے تو کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ولایت چلتے چلتے جب ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت ابن حسن العسکری تک پہنچی ہے تو کیا وہاں پہ ختم ہو گئی؟ اگر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مقصد ہے آپ کے پاس جو نظام سیاسی اسلام ہے وہ ناقص ہے. نہیں، وہاں سے بھی آگے چلتی ہے. اور یہ جو آگے چلنا ہے اسے کہتے ہیں ولایت فقی.
جی
لہٰذا ولایت فقی وہی ولایت علی ابن ابی طالب کا تسلسل ہے.
جی جو آج یہاں ایران میں موجود
ایران میں موجود ہے.
جی تو ہم آپ کی یہ علمی جو گفتگو ہے اور بیان ہے یقیناً اس سے بہت ہی استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اسوہ عالم پروگرام کی ایک اور کڑی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دے، خدا حافظ.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم پر ذاتی مقاصد کے لیے ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اگر کوئی تمہیں کسی چیز سے محروم کر دے تو اس کی مدد کرو، جو تم سے دوستی کا رشتہ توڑ دے تم اس سے دوستی قائم رکھو، اور جو تم سے ملنے نہ آئے تم اس سے ملنے جایا کرو. Thank you.